أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اس نشست میں اور آئندہ چند نشستوں میں چند احکام بیان ہوں گے، کچھ واجبات اعتقادی ہیں اس سلسلے میں اور کچھ واجبات غیر اعتقادی ہیں یعنی عملی ہیں اس سلسلے میں چند احکام بیان ہوں گے۔ اس کے بعد اگر خدا نے زندگی دی تو تفصیلی احکامات انشاءاللہ مراجع اعظام کے توضیح المسائل سے بیان ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ واجبات اعتقادی ہیں، یہ ایسے واجبات ہیں جن میں تحقیق واجب ہے، اور اگر ایک انسان تحقیق نہ کرے، شک و تردید کی حالت میں رہے، یہ حرام ہے۔ لہذا یہ چند چیزیں ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، وجود خدا کے بارے میں، توحید خدا کے بارے میں، صفات خدا کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند موجود ہے، خداوند واجب الوجود ہے، خداوند مبدأ آفرینش ہے، اور خداوند سرچشمہ ہستی ہے، خداوند واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو ذات خدا میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی صفات خدا میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی لا شریک ہیں، وہی مفہوم لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ صفات خدا کا بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، مثلا خدا کی صفات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، صفات جلال، صفات جمال، یا صفات سلبی، صفات ثبوتی۔ صفات ثبوتی کو صفات جمال کہتے ہیں، صفات سلبی کو صفات جلال کہتے ہیں۔ صفات جلال یعنی خداوند ہر عیب و نقص سے پاک ہے، صفات جلالی۔ صفات جمال یعنی خداوند ہر کمال اور صفات حسنہ سے آراستہ ہے، ایسی صفات اور ایسے مسائل، ان میں تحقیق واجب ہے، شک و تردید کی حالت میں رہنا حرام ہے۔ اسی طرح ہم نبوت کے معتقد ہیں، رسالت عامہ کے معتقد ہیں، نبوت عامہ کے معتقد ہیں، یعنی خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے بعض انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جنات کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، بعض انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان نبیوں کے ذریعے آسمانی کتابیں نازل کی لوگوں میں، انسانوں کی ہدایت و تعلیم و تربیت کے لیے آئین اور دین نازل کی ان نبیوں کے توسط سے خدا نے، ان پیغمبروں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پہ ایمان رکھنا واجب ہے ان پیغمبروں پہ جن کے نام قرآن میں آئے ہیں، جیسے حضرت حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، سلیمان، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، ان پر خصوصیت سے ایمان رکھنا واجب ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، نہ مانا، نبی نہ مانا انہیں، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے سبھی پیغمبران الہی کا انکار کیا. خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیغمبر کی پیغمبری کا منکر ٹھہرے گا وہ، جس نے ان نبیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا. جن پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے ہیں ان پہ خصوصیت سے تفصیلی ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور جن کے نام قرآن میں نہیں آئے ہیں ان کے سلسلے میں اجمالی عقیدہ ہم رکھتے ہیں واجب ہیں. یعنی ہم ان کے نام تو نہیں آئے ہیں، اب خصوصیت کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اتنے پیغمبر آئے ہیں جو انبیاء نے، نبیوں نے، اوصیاء الہی نے، ائمہ نے خبر دی ہے کہ وہ اتنے پیغمبر آئے ہیں، ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن خصوصیت سے جس طرح موسیٰ ایسا معلوم ہے، یہ معلوم نہیں ہے. اجمالی عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب حق پر تھے. ان کی نبوت کا انکار کرنا یا انہیں برا بلا کہنا یا انہیں ان کا مذاق اڑانا کفر اور بے دینی کے برابر ہے، جن کے نام قرآن میں نہیں آئے. اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نبوت اور سچائی کی خبر دی ہے، اب ہم انکار نہیں کر سکتے. بے شک خصوصیت کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر بھی انکار نہیں کر سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں تحقیق کرنا واجب ہے. شک و تردید کی حالت میں نہیں رہنا انسان کو، لاپرواہی نہیں کرنی ان میں. چوتھا مسئلہ، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ ہم معتقد ہیں کہ آپ خدا کے نبی اور رسول ہیں، آپ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ خدا کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد انسانی معاشرے کو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اسی طرح سے نہ کسی اور دین کی ضرورت رہی نہ کسی اور شریعت کی. پیغمبر اسلام کی نبوت آخری ہے انسانی معاشرے کے لیے، اور آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ہے انسانوں کے لیے. کیوں ضرورت نہیں ہے کسی اور دین کی، شریعت کی؟ اس لیے کہ آپ کے دین میں انسانی معاشرے کی فردی، اجتماعی، مادی، معنوی زندگی کے تمام ضرورتوں کے ضروری احکام موجود ہیں. آپ کی شریعت میں سب کچھ موجود ہیں، لہذا کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے. تا صبح قیامت یہی شریعت کافی ہے. یہ شریعت محمدی جو آخری شریعت ہیں، قیامت تک انسانوں کے لیے پیش آنے والے، حادث ہونے والے تمام سوالات کے لیے یہی جواب دے ہیں، اور یہی شریعت جواب دے گی. جب ایک شریعت ایسی ہے جو آخر عمر تک، آخر زمانے تک جواب گو ہیں، پھر کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں رہتی. رہ گئی بات کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد تبیین احکام کون کرے، تو تبیین احکام کے لیے خود رسول خدا نے بحکم خدا اپنے 12 جانشین مقرر فرمائے ہیں، 12 جانشین مقرر کیے ہیں، وہ احکام کی تبیین کرتے رہیں گے. جہاں کہیں انسان کو جواب نہ ملے تو ائمہ کا سینہ محفوظ صندوق ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت محمدی کے لیے، سنت محمدی کے لیے، تو وہ بتا دیں گے، وہ بیان کریں گے. لہذا مذہب تشیع کی نظر میں یہ مسئلہ بے اشکال ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، نہ پہلے یہاں اشکال پیدا ہوا تھا نہ اب، کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد ہم بمبست میں پڑ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ائمہ کا سلسلہ چلتا ہے، جو صرف منصب نبوت کے علاوہ باقی تمام مقامات اور درجات جو پیغمبر اسلام کو حاصل تھے انہیں بھی حاصل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی طرح یہ معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام کی طرح شریعت سے آگاہ ہوتے ہیں، علوم قرآنی سے آشنا ہوتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ مسئلہ بے اشکال ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سوائے نبوت کے پیغمبر اسلام کے تمام شؤونات سے برخوردار ہیں، جو بھی شأن پیغمبر ہیں وہی شأن مہدی ہیں، نبوت کے علاوہ باقی تمام چیزیں حاصل ہیں انہیں۔ ان میں سے ایک احکام الہی پر ان کی ولایت ہے، جس طرح پیغمبر اسلام کو ولایت تشریعی حاصل تھی، اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت تشریعی حاصل ہیں، انہیں ولایت حاصل ہیں، وہ احکام بیان کریں گے خدا کی طرف سے، وہ دین کو بیان کریں گے خدا کی طرف سے۔ لہذا یہ ایسے مسائل ہیں، ان کے سلسلے میں تحقیق کرنا اور عقیدہ بنا لینا، درست ایمان رکھنا واجب ہیں، شک و تردید کی حالت میں نہ رہیں۔ پانچواں مسئلہ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت اور عالم آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اب تک، اور جتنے انسان اور آئیں گے آخر تک، اور جو اس دنیا سے مر چکے ہیں جا چکے ہیں، سب کے سب اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں زندہ کیے جائیں گے، اور عرصہ محشر میں روز قیامت خدا کے حضور یہ سب حاضر ہوں گے۔ اس دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، محضر ربوبی میں، اس دن تمام فرشتے، تمام جنات اور تمام حیوانات بھی خدا کے حضور حاضر ہوں گے، سب جمع ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے سلسلے میں، اس سلسلے میں بھی تحقیق فرض ہے۔ چھٹا مسئلہ خلافت و امامت کا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ، مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد خلافت و امامت تشریعی کے منصب کے لیے اپنی وفات سے پہلے چند ہستیوں کو بحکم خدا منصب امامت اور انسانی معاشرے کی ولایت و سرپرستی کے لیے معین فرمائے ہیں، چند مخصوص ہستیوں کو بحکم خدا معین کیے ہیں، اور رسول خدا نے معین کیے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم وظیفے کی انجام دہی سے پہلے اس دنیا سے نہیں گئے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ اس وظیفے کو، اس امر خلافت کو، اس امر امامت کو معین فرمانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، لوگوں کو بتانے کے بعد، ان ہستیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد، نام بنام ان کے معین فرمانے کے بعد ہی رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں، اس سے پہلے نہیں گئے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اب ہمیں اس سلسلے میں مزید تحقیق کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہم رٹیں اور پھر بیٹھے رہیں۔ جو چیزیں ہم رٹ لیتے ہیں ان میں ہم عقیدہ پیدا نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں یاد ہے، یاد تو ہیں لیکن ایمان ہے یا نہیں ہے، یقین ہے یا نہیں ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی تحقیق ضروری. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے پروردگار عالم کے حکم سے اپنے بعد اپنی جانشینی کے لیے اپنے خاندان سے 12 افراد کو معین فرمایا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، 12 افراد مشخص معین. ان 12 ہستیوں میں سب سے پہلی ہستی خود پیغمبر اسلام کا چاچازاد بھائی ہیں، ان کا داماد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ پہلی ہستی ہے جنہیں امر خلافت کے لیے، امر امامت کے لیے، لوگوں پہ ولایت و سرپرستی کے لیے منتخب کیا بحکم خدا. اور جو باقی 11 ہستیاں ہیں جنہیں امر امامت و خلافت کے لیے معین کیا رسول خدا نے، باقی 11 افراد اسی علی اور دختر گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں. یہ بھی یقینی ہے کہ علی و زہرا کی اولاد ہیں باقی 11 ہستیاں. اور یہ 11 ہستیاں بالترتیب اس طرح سے ہیں: امیر المؤمنین کے بعد حسن ابن علی امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا لقب مجتبی ہے. ان کے بعد حسین ابن علی سید الشہداء ہیں. ان کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین ہیں. ان کے بعد محمد ابن علی الباقر ہیں. ان کے بعد جعفر ابن محمد الصادق ہیں. ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر الکاظم. ان کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا. ان کے بعد محمد ابن علی التقی. ان کے بعد علی ابن محمد النقی. اور ان کے بعد حسن ابن علی العسکری. اور ان کے بعد حجت ابن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ 11 ہستیاں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے انہی 11 ہستیوں کو امیر المؤمنین کے بعد اپنی خلافت و جانشینی کے لیے، امامت کے لیے، ولایت و سرپرستی کے لیے مشخص فرمائے ہیں. ان سے ایک نفر کم نہیں، ان میں ایک نفر کا اضافہ نہیں، صرف یہی ہستیاں ہیں. لہذا ان میں ایک ایک فرد کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ واقعی یہ امام ہے. امام حسن کے بعد واقعی امام حسین، ان کے بعد علی زین العابدین ہیں، باقی بیٹے نہیں ہیں ان کے، ان کے بعد پانچویں امام، چھٹے امام کے بارے میں تحقیق فرض ہے. اسی سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے، یعنی مکتب تشیع کا، مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ 11 اماموں کی امامت، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن العسکری تک کی امامت، یہ ان 11 ہستیوں کی امامت و خلافت سن 260 ہجری تک جاری رہی. یہ بھی کلیئر عقیدہ ہے، یقین کے ساتھ 260 ہجری تک امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن العسکری تک کی امامت جاری رہی. 260 ہجری میں معتمد عباسی نے زہر سے امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. 11ویں امام کی شہادت کے بعد، یعنی امام حسن العسکری کی شہادت کے بعد، 12ویں امام، امام حضرت حجت ابن الحسن نے خدا کی طرف سے منصب امامت کو سنبھالا. اس دن سے، سن 260 ہجری سے لے کر آج تک اور اب تک 12ویں امام کی امامت و خلافت کا دور جاری ہے. یہ بھی عقیدہ ہے، اس سلسلے میں تحقیق واجب ہے. 12ویں امام پردہ غیب میں ہے. جب خداوند ارادہ فرمائے گا تو 12ویں امام ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرمائیں گے اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ چند مسائل ہیں اس سلسلے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں، شک و تردید میں نہ رہیں، واجب ہے مطالعہ کریں، کلاسوں میں جائیں، پوچھیں لوگوں سے، کسی نہ کسی طرح ایمان کو مکمل کریں۔ نواں مسئلہ ہمارا قرآن کے بارے میں، قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ آج اس وقت اس زمانے میں جو قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں ہے، وہ قرآن جن کی آج جس کی آج مسلمان تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، ترجمے لکھتے ہیں، وہی قرآن جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو خدا کی طرف سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، یہ وہی قرآن ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو خدا کی طرف سے معجزہ جاوید کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ یہی قرآن ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اسلام کی زبان سے انسانوں تک پہنچا، خدا کی طرف سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، پھر پیغمبر اسلام کی زبان سے مسلمانوں تک پہنچا، یہ وہی قرآن ہے۔ اس قرآن میں غیر خدا کی کوئی بات نہیں آئی، ایک کلمہ کسی غیر خدا کی طرف سے نہیں ہے، ایک حرف خدا کی طرف سے ہے، غیر خدا کی کوئی بات اس قرآن مجید میں نہ تو آیت کے عنوان سے داخل ہوئی ہے اور نہ ہی کسی سورے کے عنوان سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر خدا کی نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی آیت، نہ کوئی سورہ۔ جتنی سورتیں اس میں موجود ہیں، جتنی آیتیں موجود ہیں، جتنے کلمہ، جتنے حروف، سب کے سب خدا کے ہیں، غیر خدا کے کلمات یا حروف اس میں نہیں ہیں۔ اس قرآن میں نہ تو کوئی آیت کم ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی سورہ کم ہوا ہے، نہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔ ان اعتقادی مسائل میں تحقیق کرنا فرض ہے، واجب ہے کہ ہم تحقیق کریں، پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، شک و تردید کی حالت میں باقی رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ وہ احکام ہیں جن میں تحقیق واجب ہے، فرض ہے، فرض اولین۔ شک اور تردید کی حالت میں، حیرانی و سرگردانی کی، لاپرواہی کی صورت میں باقی رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کچھ اور احکام اعتقادی ہیں جن میں تحقیق واجب نہیں ہے، لیکن تحقیق تو واجب نہیں ہے، شک و تردید کی حالت میں اگر باقی رہے تو جائز ہے، لیکن اگر کسی نے تحقیق کر لی اور واقعیت سے آگاہ ہو گیا تو واجب ہے کہ اپنے قلبی اعتقادات کو اس کے مطابق رکھے، جس طرح تحقیق ہوئی ہے، بغیر کسی دلیل کے صرف شبہات کی بنا پر ان کا پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار جائز نہیں ہے شبہات کی بنا پر۔ کچھ احکام اسی طرح کے ہیں، یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند جسم نہیں رکھتا، خداوند اجزاء سے مرکب نہیں ہے، خدا میں تغیر و تحول پیدا نہیں ہوتا، خدا میں تبدیلی نہیں آتی، خدا کے اوصاف زائد بر ذات نہیں ہے، خداوند زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی چیز اس سے پیدا ہوئی ہے۔ ذات خدا کی حقیقت کا ادراک، ذات خدا کی حقیقت کا جاننا اور آگاہ ہو جانا ہر عاقل کے دائرہ ادراک سے خارج ہے۔ کوئی عاقل، کوئی مفکر حقیقت خدا کا ادراک نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، محال ہے۔ خواہ وہ پیغمبر ہوں یا فرشتے ہوں یا دنیا کا کوئی اور دانشمند ہو، کوئی بھی عاقل حقیقت خدا کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اگر انسان نے ان مسائل کے بارے میں تحقیق کی اور حقیقت سے آشنا ہو گیا تو واجب ہے کہ اس واقعیت کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر کے رکھیں۔ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ ان چیزوں میں سے کسی کا انکار نہ کریں۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام پیغمبران الہی دینی امور میں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے اشتباہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے وہ، یعنی کبھی بھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ تو بچپنے میں نہ ہی بالغ ہونے کے بعد گناہ نہیں کرتے وہ، نہ تو گناہان صغیرہ میں سے کوئی سرزد ہوتا ہے ان سے، اور نہ ہی گناہان کبیرہ میں سے، نہ تو پیامبری پہ مبعوث ہونے سے پہلے گناہ کرتے ہیں، اور نہ ہی مبعوث برسالت، مبعوث بنبوت ہونے کے بعد گناہ کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ نہ تو خدا سے احکام الہی لینے میں غلطی کرتے ہیں، اور نہ ہی احکام الہی لوگوں تک پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم لینے میں معصوم ہیں، ہم احکام دینے میں معصوم ہیں۔ نہ تو احکام بتانے میں غلطی کرتے ہیں، نہ لکھنے میں، غلطی بالکل نہیں کرتے۔ نہ تو احکام الہی انسانی معاشرے میں جاری کرنے میں غلطی کرتے ہیں، اور نہ ہی ذاتی اعمال و تقوی میں غلطی کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ان میں تحقیق واجب نہیں ہے۔ عقیدہ رکھیں، تحقیق نہ کریں۔ اگر تحقیقی واقعیت واضح ہو گئی تو اس کے مطابق ایمان رکھیں اور عقیدہ رکھیں، انکار نہ کریں شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ بارہواں مسئلہ وحی الہی کے بارے میں، ہم اہل تشیع، مکتب اہل بیت کے ماننے والے عقیدہ رکھتے ہیں وحی کے سلسلے میں۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی یعنی پیامبران الہی کا خدا کے ساتھ ایک معنوی رابطہ اور ایک سری رابطہ، نمائندگان الہی کا رابطہ ہے خدا کے ساتھ، پیامبران الہی کا ایک خاص رابطہ ہے خدا کے ساتھ۔ یہ تین، وحی کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ کلام خدا بغیر کسی حواس ظاہری کے، دیکھنا، سننا، سونکھنا، چکھنا، چھونا وغیرہ، حواس ظاہری کے بغیر قلب پیغمبر پہ کلام خدا کا القاء ہوتا ہے، دل میں ڈال دیا جاتا ہے، قلب پیغمبر پہ احکام نازل ہوتے ہیں، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم، پیامبر کلام خدا کو قوت سماعت کے ذریعے سن لیتے ہیں، لیکن کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی، کلام الہی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، سامنے روبرو کوئی نہیں ہے. تیسری قسم، وحی کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، نازل ہونے کے بعد پیغمبر کے روبرو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کلام الہی کا القا کرتا ہے، انہیں عنایت کر دے دیتا ہے وہ کلام الہی روبرو بیٹھ کر. یہ تین قسمیں ہیں. ممکن ہے کہ وحی کی تینوں قسمیں ہر پیغمبر کے لیے تحقق پایا ہو، تینوں قسمیں تحقق پایا ہو. جن پیغمبروں کا، تمام پیغمبروں کا رابطہ تھا اپنے خدا سے، تو وہاں سے جب کلام لیا، احکام الہی لیا، تو ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے لیا. ممکن ہے کہ تینوں طریقے اپنا لیے گئے ہوں. تمام آسمانی کتابوں پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں. جو پیغمبر گرامی اسلام سے پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئی، ان کتابوں پہ عقیدہ ہے. جن کتابوں کے نام قرآن میں مذکور ہیں، تورات ہیں، زبور ہیں، انجیل ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ، ان پر تفصیلی ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. ہم تورات پہ عقیدہ ہے، ہم انجیل پہ عقیدہ ہے، ہم زبور پہ عقیدہ ہے، ہم صحف ابراہیم و موسیٰ پہ عقیدہ ہے. جن کتابوں کے نام قرآن میں نہیں آئے، ان کے اجمالی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایسے صحیفے، ایسی چیزیں نازل ہوئی تھیں. اگر جبکہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں تو برحق ہیں اور ٹھیک ہیں، درست ہیں، ماننا ضروری ہے. اجمالی عقیدہ رکھنا واجب ہے. یہ کچھ وہ احکامات ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں اگر انسان چاہے تو تحقیق نہ کریں، بیٹھیں اسی طرح، واجب نہیں ہے. اگر انسان نے تحقیق کی، تحقیق کے نتیجے میں انسان کو واقعیت کا پتہ چلا، حقیقت کا ادراک کیا انسان نے خدا کی صفات کے بارے میں، جسم الہی کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں، اس طرح دوسری چیزیں، انبیاء کی عصمت کے بارے میں، فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں واقعیت سامنے آ گئی آسمانی کتابوں کے بارے میں، تو واجب ہے کہ ان واقعیتوں کے مطابق عقیدہ رکھیں، شکوک و شبہات کی بنیاد پہ ان چیزوں کا انکار نہ کریں. خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند ہمیں ان چیزوں کے سلسلے میں تحقیق کرنے کی، اور صحیح معنی میں ایمان رکھنے کی، اور پھر ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.